الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھے گا، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں. ایک وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے پختہ علم سے نوازا، سبحان اللہ، اور وہ اس سے فیصلے کرتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال دیا پھر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میرے نائبوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو. کسی نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائبین کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، فرمایا، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا.
سبحان اللہ.
اس حدیث پاک کو امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی احیاء العلوم میں نقل فرمایا. اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہے اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
ہمارے سلسلے میں ہم کسی بزرگ ہستی کا ذکر خیر سنتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ. سیدی، آج کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی زیارت کی. اسی طرح حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کی. کئی صحابہ کرام سے احادیث انہوں نے روایت کی، اور بڑے اللہ کے نیک بندے، یہ بھی تابعین مدینہ منورہ میں سے. وہ تابعین کرام جو مدینہ پاک میں قیام پذیر تھے، یہ انہی میں سے ہیں. ان کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ رات کو خوف خدا سے بہت روتے تھے اور دن میں بالکل نارمل مسکراتے رہتے تھے.
آپ نے سیدی ان کے تعارف میں شاہ فرمایا کہ رات کو روتے اور دن کو مسکراتے، تو یہ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ رات کو رونا اور دن میں مسکرانا کیا مراد؟
نہیں، اللہ والوں کی یہ خاصیت کئی بزرگوں کی پڑی کہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، خوف خدا سے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں، قبر و حشر کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کو یاد کر کے روتے ہیں، جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے ان کو رلاتے ہیں، یاد خدا میں روتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں،
سبحان
اللہ، اللہ پاک کی ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں. اچھا، رات تو عبادت میں گزرتی ہے، خوف خدا میں رونے سے گزرتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو بالکل حشاش بشاش اور فریش ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو. میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم، مجتہد، بہت بڑے مدرس اور فقہ حنفی کے امام تابعی بزرگ آپ خود بھی ہیں
جی.
آپ رات پر عبادت کرتے تھے, رات بھر عبادت کرتے, اور جب صبح ہوتی تو کیا آپ کس طرح آتے؟ آپ رات عبادت کرتے, دن میں روزہ رکھتے, مگر جب تدریس کے لیے آتے, پڑھانے کے لیے آتے, بالکل فریش تیل لگا کر اور اس انداز سے کہ دیکھنے والا سوچے بھی نہیں
کہ رات
کہ حضرت کو رات عبادت کرتے رہے. ہم میں سے بعض جو ہے نا ان کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ یار مجھے یار تنگ نہیں کرو یار, کیوں بھائی خیر, یار آج گرمی بہت ہے, روزہ لگ رہا ہے تو
اللہ.
یعنی وہ بڑی ترکیب سے بتا دیے کہ حضرت نے آج پیر کا روزہ رکھا ہوا ہے. ہمارے جامعات میں بھی ترکیب ہوتی ہے اور سحری اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے. اچھی بات ہے بھائی آپ نے روزہ رکھا, پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے
جی.
مگر اللہ کے بندے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نیک بندے راتوں کی عبادت یا خوف خدا کا رونا لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. تلاوت کی فضیلت رسالے میں امیر اہل سنت نے لکھا ایک بزرگ کا, محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا انداز کیا تھا اللہ اکبر, کہ آپ پانی لیتے اور اپنے کمرہ خاص میں چلے جاتے, دروازہ بند کر لیتے, لوگوں کو پتا نہیں کہ حضرت کمرے کے اندر کیا کرتے ہیں. ہم تو خیر سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, ہم سے مراد پبلک عوام, اور ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر کسی پر ظاہر ہوں تو ہم شرمندہ ہوں, ہمیں آر آئے, جس کو آئے, اور نہیں بھی آتی ایسے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں. تو حضرت کیا کرتے تھے؟ کمرے میں داخل ہوتے, تلاوت قرآن کرتے,
سبحان اللہ,
اور روتے اللہ کی یاد میں, کیونکہ قرآن میں جہنم کا ذکر ہے, قرآن میں رب کی رحمت کا ذکر ہے. کفار کو جو جہنم کی سزائیں دی جائیں گی وہ پکاریں گے, ان کی پکار نہیں سنی جائے گی, ان کو دھتکارتے ہوں گے فرشتے, اور طرح طرح کے عذابات اللہ تعالی کی ناراضی کے متعلق بھی ہے. تو برحال آپ تلاوت کرتے روتے, اور کیا اب پتہ کیسے چلا بھائی کہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کے مدنی منے نے راز فاش کیا. کس طرح؟ کہ حضرت روتے تو مدنی منا بھی رونا شروع کر دیتا, تو گھر والوں کو پتا چل جاتا کہ حضرت کمرہ خاص میں خوف خدا سے رو رہے ہیں, فکر آخرت سے رو رہے ہیں. تو برحال میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, آئیے دعا کرتے ہیں.
آمین آمین.
میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو نیکی کرنا آسان نہیں ہے, واقعی مشکل ہے, لیکن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو چھپانا, سنبھالنا, بچانا, یہ نیک عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اختیار ہوتا نا, میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر نیکی کرتا.
اللہ اکبر.
مگر ظاہر ہے کہ اختیار نہیں, کرامن کاتبین معزز فرشتے جو نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں جانب.
سمجھنے کے لیے ایک کیسی پیاری بات ہے,
جو سمجھے, جو نہ سمجھے وہ نادان. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.
پھر آپ عاجزی کرتے ہیں,
میرے اعمال سیاہ نے کیا جی کھاتا
ارشاد نکھانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میری سرکار نے جانے نہ دیا۔
سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں میں سے تھے جو نیکیاں کرتے تھے چھپاتے تھے، یعنی ایسا انداز اپناتے گویا کہ رات آرام کرتے رہے، رات کو کوئی انہوں نے عبادت نہیں کی، کوئی خوف خدا میں گریہ ازاری نہیں کی۔
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی یہاں بہت پیارا مدنی پھول ملا کہ ہم بعض اوقات نیکی کرنے کی سعادت ملتی ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی انداز میں ہمیں شیطان یہ ذہن دیتا ہے کہ ہم اپنی وہ نیکی کسی پر ظاہر کر دیں۔ تو بزرگان دین کی سیرت میں یہ وصف نمایاں ہے، وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور کثرت سے تلاوت کرتے لیکن اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدی، یہ رات کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، رات کو قیام کرنا، راتوں کی عبادت کرنا، کہیں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جانا چاہیے، تو رات کو جلدی سونا چاہیے، دیر سے سونا چاہیے، اس پر کچھ مدنی پھول شاہ فرما دیں۔
دیکھیں، خواص کا معاملہ جدا ہوتا ہے، عوام کا معاملہ جدا ہوتا ہے، اور جو عموم ہے اس کے مطابق رات کو جلدی سو جانا چاہیے۔ دعوت اسلامی والوں کے لیے امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات، جو نیک بننے کا نسخہ ہے،
الحمدللہ
نیکیاں پانے کا نسخہ ہے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کے لیے 92 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اس میں بھی عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے اندر جلدی سو جانے کا ہے۔ اور جن بزرگ کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کو عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کرتے، بیٹو سو جا تاکہ اللہ پاک تمہیں رات کی بھلائی عطا فرمائے۔ اب رات کی بھلائی جو ہے وہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سو جائیں، کیونکہ رات کا سونا ایک فطری طریقہ ہے، ایک نیچرل وے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ دیکھیں، ہم سوتے ہیں تو اندھیرے میں سوتے ہیں نا، تو نظام قدرت ہے، سورج غروب ہو گیا تو اب سب پرندے، درندے، چرندے سب اپنے اپنی وہ پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں
جی،
اور جو نہیں سوتے تو وہ پھر بہت سارے طبی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک ریسرچ ہے کہ جو رات دیر تک جاگے گا وہ امراض کا شکار ہو جائے گا، جو زیادہ دیر تک جاگے گا اس کو شوگر ہو سکتی ہے، 30% خطرہ ہے، دماغی امراض اس کو ہو سکتے ہیں، معدے کے امراض ہو سکتے ہیں، اور نظام تنفس، یہ جو سانس لینے کا عمل ہے، اس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو رات دیر تک جاگے تو دماغی عوارض، مختلف اس کو پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں۔ رات دیر تک جاگنے سے یادداشت، جو میموری ہے، یہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے قوت حافظہ کمزور ہو سکتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے کے بہت سارے نقصانات بتائے گئے، تو دل کو جو عقل دے خدا تو ہم جلدی سو جائیں نا بھائی، کیوں جاگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر بزرگوں کی طرح ساری رات عبادت کریں، وہ اللہ کے نیک بندے امام اعظم ساری رات جاگتے تھے، اور وہ مسعر بن قدام رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے عمل مبارک کو دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ساری رات عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، فجر میں پھر فریش ہو کر آ گئے، نماز پڑھی تو پھر تدریس، ظہر سے کچھ دیر پہلے آرام کرتے تھے، پھر سارا دن، پھر ساری رات وہی جدول، وہی شیڈول۔ تو یہ خاصوں کی بات ہے،
خاص ہے،
ہمیں شرافت سے اپنے وقت پر،
اور ویسے بھی ہمیں رات کی عبادت کا جہاں ذہن دیا گیا، ہمیں چاہیے ہم رات کو صلاۃ التوبہ پڑھیں، سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں، تلاوت قرآن کریں، جو حفاظ ہیں وہ منزل پڑھنا چاہیں منزل پڑھیں، اس کے علاوہ بھی رات صلاۃ اللیل قیام اللیل ان سب چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن جو نگران پاکستان نے ہمیں مدنی پھول شاہ فرمائے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ایک طلبہ اکرام کی بڑی تعداد، میری مراد نہ صرف جامعۃ المدینہ بلکہ دیگر اسٹوڈینٹس جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، رات کے وقت اگر تلاوت قرآن کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قیام اللیل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے
جی.
ہاں جس پر ہمیں مدنی پھول یعنی پاکستان شاہ فرما رہے ہیں سجیدی، اور اس تعلق سے
دن کام رات آرام، اور ہمارا جدول بھی اسی طرح کا ہے
جی.
تعلیمی حلقے اگر عشاء کے بعد طلبا کے لگ رہے ہیں اس کے بعد سو جائیں، جو بھی اسٹوڈینٹس ہیں
جی.
اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ کے رات جلد سو جائیں، اور صبح کا وقت بہت زیادہ یہ مناسب ہے سوئٹیبل ہے اسٹڈی کے لیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے. تو رات کا آرام، نیند بدن کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کے لیے، دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا کہ بندہ روزی تلاش کرے کوئی کام کاج میں مشغول ہو جائے. تو بہرحال دن کو کام رات کو آرام، یہی ہے فطرت کے مطابق کام، اور فطرت سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا نا
جی.
اور بعض طلبہ ہیں نیند وہ درجوں کے وقت ہی جھٹکے لے رہے ہوتے، استاد صاحب بھی ناراض ہوں، کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے، اچھا پیریڈ بھی میں بیٹھے درجے میں بھی بیٹھے کچھ پلے بھی نہیں پڑ رہا.
سیدھی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جاگتے رہے پھر دن میں نیند آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات بھی سوئے دن میں پھر سو رہے، اس کے باوجود سو رہے.
اس کی وجوہات ہیں، ایک تو کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو یا ہائی، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. پانی کی کمی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، گرمیوں کے اندر ایک تعداد لوگوں کی پانی کم پیتے ہیں، امیر علیہ سنت 12 گلاس ایڈوائز کرتے ہیں یہ پئیں، کیونکہ ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے
گرمی سردی دونوں میں
جی، پیاس لگے یا نہ لگے
12 گلاس
پئیں. اور ویسے تو پانی فروٹ کے ذریعے بھی، شوربہ وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں بھی پانی ہے، لیکن اسپیشلی 8-10-12 مختلف وہ کہتے ہیں
جی،
تو 8 سے 12 کے درمیان گلاس جو ہے نا وہ کم پانی کم لینے چاہیے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پھر بھی نیند نہیں جاتی تو امیر علیہ سنت کا ایک نسخہ بھی پیش کر دیتا ہوں.
سبحان اللہ.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میری غیر ضروری نیند کو مجھ سے دور کر دے.
یہ طلبہ بھی بعض اوقات کچھ اسکول کالجز کے دیگر بھی اسٹوڈینٹس کچھ پوچھتے ہیں کہ میں جب وہ کتاب سامنے رکھتا ہوں، مطالعہ کرنا شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ دیر بعد مجھے سستی آ جاتی ہے.
دیکھیں مطالعہ کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے، کتاب کس طرح رکھنی ہے، لائٹ کا کیا انداز ہوگا
جی.
اور ویسے ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو پھر نیند کیوں آئے گی؟ پھر صرف دیکھ رہے ہیں، کچھ آواز پیدا ہو کان تک پہنچے نا، اس میں ذرا چستی رہتی ہے.
بعض اوقات وہ ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہیں پھر کہتے ہیں نیند آ رہی، یا لیٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ نیند آ رہی.
اور کچھ واک کر لیں، کچھ پانی پی لیں، کچھ سونف وغیرہ چبا لیں، کوئی الائچی چبا لیں. چاکلیٹ کا مشورہ تو نہیں دوں گا کہ اس کے نقصانات بہت.
اور جب مطالعہ کیا جائے اس کا یہ بھی ایک انداز بتایا گیا کہ ٹیک چھوڑ دی جائے، ٹیک چھوڑ دیں، لیٹ کے نہ پڑھیں اس انداز میں، انشاءاللہ اسے سمجھ آئے گا. یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کو اگر کوئی ٹیک لگا کے پڑھتا ہے تو اس سے آدھا سمجھ میں آئے گا. یوں بھی
اللہ خیر فرمائے، اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے تو الگ بات ہے، جب آپ فٹ ہیں تو پھر کیوں ایسا کر رہے
ہیں؟
علاج خاص کر رہا تھا جو گھریلو علاج میں امیر علیہ سنت نے دیا کہ صبح خالی پیٹ نہار منہ نیم گرم پانی، ہلکا سا بوائل پانی جو ہے، یہ پانی کا گلاس لیں، شہد کا ایک چمچ گھول لیں اور آدھا لیمو نچوڑ لیں. تو یہ لذیذ شربت ہے، اس کو مستقل عادت بنا لیں تو انشاءاللہ مطالعے کے وقت جو نیند چڑھتی ہے، بے وقت جو نیند چڑھتی ہے اس سے بچیں گے. پھر وضو کر لیں، کوئی چیز چبا لیں، کوئی چہل قدمی کر لیں، کچھ دیر کھڑے ہو جائیں، اس سے بھی کام چل جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو بڑا رات کا سونے کی اس کی بات ہو رہی تھی
جی.
تو رات تعلیمی حلقوں کے بعد طلبہ کو جلد سو جانا چاہیے اور ایسا انداز بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ دیگر کے لیے ایزا کا سبب ہو, کو لائٹ چلا کر یا شور مچا کر لحاف اٹھا کر چادر اٹھا لی تکیہ اس کو مار رہے ہیں, تو یوں جو دیگر بھی ہوں تنگ ہوں گے.
سیدی ہم بزرگان دین کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی میں سب سے جو مقدم چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کی رضا ہے.
بے شک.
جیسے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ہم سب نے مل کر دعا مانگی, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, تو یہ اللہ کی رضا کیسے ملے؟
اللہ اکبر. اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے, فرائض و واجبات پر عمل کرے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اور حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا
جی,
یا اللہ بے شک تو نے صالحین کی اصلاح فرمائی, نیک لوگوں کی, انہیں رزق دیا, انہوں نے تیری فرما برداری کی, نہیں تیرا حکم مانا, ان سے راضی ہو گیا. یا اللہ جس طرح تو نے ان کی اصلاح فرمائی, انہیں رزق عطا فرمایا, ان سے یعنی نیکوں سے راضی ہو گیا, اس طرح مجھے بھی توفیق دے میں تیری فرما برداری کروں اور تیری رضا پال.
سبحان اللہ.
تو دعا سے بھی پتا چلا دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی رضا والے کام کرنا چاہیے. جان دے دو وعدہ دیدار پر.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
جانے قربان کر کے اللہ والوں نے اللہ کی رضا پائی, تو جان مال عزت آبرو دی اللہ نے, کوئی ایسا موقع ہے اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنی پڑے قربان کر دے, انشاءاللہ اللہ تعالی کی دائمی رضا مقدر ہو جائے گی. اللہ پاک نصیب فرمائے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
دیکھیں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد ہوتا ہے,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں, اور اللہ بندوں پر مہربان ہے, اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کرتا ہے. ہاں. اور ارشاد ہوا,
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
اور ان کی کہاوت یعنی مثال اگزامپل, جو اپنے مال اللہ عز و جل کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں, تو اللہ کی رضا بھی چاہیے, جان بھی نہیں دینی, مال بھی نہیں دینا, تو یہ کیسے اس کی رضا حاصل کریں گے؟ عمدہ لباس پہننا اللہ کی رضا کے لیے ترک کیا جائے تو حدیث میں ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا کا حصول. اب حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صالحین کا اللہ کی بارگاہ میں تذکرہ کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ان پر رحم فرمایا, ان کی تو نے اصلاح فرمائی, انہوں نے تیری فرما برداری کی اور تو ان سے راضی ہو گیا, تو مجھ پر بھی کرم فرما, میں بھی تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. دیکھیں اس میں ایک اور بہت پیارا مدنی پھول ہے
جی,
کہ فرما برداری کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے نہیں ہیں, نیکیاں کرتے ہیں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے, دعا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ نیکوں کا صدقہ مجھے بھی نیک بنا دے,
نیک بنا دے,
حالانکہ وہ نیک ہیں. اچھا تو کیا کہہ رہے ہیں, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا, وہ کون ہے؟ وہ اس کا سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی صدیق شہداء اور نیک لوگ, تو یہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ پاک کرم فرمائے ان نیکوں کے صدقے جو آج ان کی ساری کرنے والے ہیں, ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنا.
آمین.
شورا بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بعض نیک نظر آتے ہیں بعض نیک ہوتے ہیں, ہم کیا ہیں؟ من آنم کے من دانم, کہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا نیک, ارے کیا بات ہے, اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں حاجی صاحب نوازی صاحب نگران صاحب اور بڑے وہ حسن زن کی بنا پر کیا کیا القابات دے رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, تو میں تو ڈروں نا بھائی کہ رب کی بارگاہ میں میرا معاملہ کیا, میں تو نہیں جانتا. مثلا لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں, کیا اند اللہ میں حاجی ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ یار آپ نے تو بڑے دین کی خدمت کی, کیا میری دینی خدمت قبول ہو گئی؟ کسے معلوم ہے؟ کسی کو پتا نہیں. تو نیکی کرے وہ بھی ڈرے، جو گناہ کرے وہ تو ڈرے ہی ڈرے، نیک بھی ڈرے کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے، سب اس کی بارگاہ میں نیاز مند ہیں، سب اس کی نگاہ کرم کے منتظر ہیں.
سجدی، ہم بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، کیونکہ اسے بہت زیادہ پیسہ کمانا آتا ہے، کاروبار اچھا کرنا آتا ہے، یا فلاں تعلیم میں بہت آگے ہے وہ سمجھدار ہے. اللہ والوں کی نظر میں سمجھدار کون ہے؟ کیا معیار ہے؟
دیکھیں، سمجھدار تو وہ ہے جو مسلمان ہے، غیر مسلم تو پاگلوں کا سردار ہے. اور سمجھدار وہ ہے جو فرما برداری والے کام کرے. سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے.
سبحان
دنیا
اللہ.
کب تک ہے؟ 14 اور 15 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، 11 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، تو آپ کب بچیں گے؟ میں کب بچوں گا؟ بھی آپ کب بچیں گے؟ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. ہاں، تو عقل مندی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو فور ایور ہے، ہمیشہ 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 کے لیے، اس کی تیاری کرے. جو قبر کو جنت کا باغ بنائے وہ عمل کرے، وہ کام کرے جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کو راضی کرے. یہ عقل مند ہے نا. یہ عقل مندی تھوڑی کہ دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، منصب کے چکر میں وہ کام کرے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی، دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نتیجہ نقصان 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 پر ہوتا ہے. تو حقیقتاً سمجھدار وہ ہے جو مسلمان ہے. اور کیا کہا قرآن نے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. صرف وہ ایمان لانے پر ہی وہ نہ ہو جائے مطمئن، بلکہ اچھے عمل کرے. میں سورہ انفال کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور کچھ تفسیر خلاصتا عرض کرتا ہوں.
جی،
بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں. کون؟ کفار. عقل ہے، اس کا وہ استعمال نہیں جس کے لیے اللہ نے دی. گونگے ہیں، حق بیان نہیں کرتے، بہرے ہیں، حق سنتے نہیں. تو عقل مند وہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بجا لائے.
سبحان اللہ.
آخرت کی تیاری کرے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقل مند کی تعریف اللہ والوں کی نظر میں. عقل مند وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے.
عقل مندی کے تعلق سے حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر نہیں ہوا.
لبیک لبیک.
کہ ان کا جو قول مبارک،
سبحان اللہ،
آپ فرماتے ہیں کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے، عقل مندی کے ہوتے ہوئے بیوقوفوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور بیوقوفی کے ہوتے ہوئے علماء کی صحبت میں نہ بیٹھو. اب مثال دے رہا ہوں، دیکھیں بالخصوص جامعۃ المدینہ اور بالعموم ناظرین ناظرات،
جی ہاں،
جو آپ کو آخرت کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، رسول کی طرف بلائے، جنت کی طرف بلائے، یا آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، عقل مندی کا کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کو فالو کریں.
سبحان.
اب جو جس کو خود ہی عقل نہیں ہے، وہ اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے، تو اس کو تو عقل نہیں ہے. اچھے اعمال بجا نہیں لاتا، اس کو تو عقل نہیں.
بے شک.
تو اس کو فالو نہ کرے، اس کی صحبت میں نہ بیٹھے، آخرت کی تیاری کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے، عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقل مند کے تعلق سے سیدنا معاویہ بن قرہ علیہ رحمہ کا ایک قول مبارک بھی ہم نے سماعت کیا. سبحان اللہ. سیدی، یہ شاہ فرمائیں کہ چونکہ ہمارا سلسلہ ہے پختہ علم والے،
جی،
ہم علم کی بات سنتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر عمل بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بعض اوقات سنتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. کوئی نسخہ، کوئی طریقہ بزرگان دین کی اقوال علم کو یاد رکھنے کے تعلق سے؟
نسیان عصیان کی وجہ سے، یعنی بھولنا گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. استغفر اللہ، نماز میں غفلت، پھر ماں باپ سے بدتمیزی، یا طلبہ کے لحاظ سے استاد کا ادب احترام نہ کرنا، جس پر مثلا استاد کی غیبت کر رہے ہیں، تو اب یہ تو گناہ کی صورتیں ہوئی نا. اور اس طرح علم کو اگر لکھ کر قید کر لیا جائے, قید العلم بالکتابہ, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے, تو علم کو لکھ کر قید کرو. حضرت معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں, اس تعلق سے آپ کا ارشاد ہے, جو شخص علم کو لکھتا نہیں اس کا علم علم شمار نہیں ہوتا. فرمایا جو شخص علم کو لکھتا نہیں ہم اس کے علم کو علم شمار نہیں کرتے. دوسری جگہ پر
لکھنے کو اس قدر اہمیت دی.
جی ہاں, دیکھیں یہ سورہ قلم ہے نا قرآن پاک میں, نون والقلم, اور اس طرح سورہ اقرا, سورہ علق, جو پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی, پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کی, اس میں بھی لکھنے کا ذکر ہے. الذی علم بالقلم, قلم سے لکھنا سکھایا.
سبحان اللہ,
سبحان. وہ لکھنے کی ایک اہمیت ہے, ایک فضیلت ہے. دیکھو کرام کاتب لکھتے ہیں نا, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا, قیامت کے اسے لکھا ہوا اعمال نامہ ہم پڑھیں گے نا رب کی بارگاہ میں, تو لکھنے کی ایک اہمیت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں قرآن لکھنا شروع ہو گیا تھا, بعد میں جمع ہوا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرب میں پہلی کتاب, عرب لکھتے نہیں تھے, ان کو اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا, تو قرآن سے سلسلہ شروع ہوا. پھر محدثین نے لکھی نا حدیثیں, پھر وہ جمع ہوئی نا, آج ہمارے پاس علم کے خزانے. لکھنے کی تو اسلام میں اہمیت,
کچھ لکھا گیا تو ہم تک پہنچا.
جی پہنچا, کتنی کتابیں, کتنی شروحات, کتنی تفاسیر ہم پڑھتے ہیں, لکھی تو ہم تک پہنچی اور ہم پڑھتے ہیں. فتح و رضویہ اعلی حضرت نے لکھا تو محفوظ ہوا اور ہم تک پہنچا.
سبحان اللہ,
نہ لکھا جاتا نہ پہنچتا ہم تک. اچھا, تو لکھنے کے تعلق سے ایک بزرگ کا لکھا ہے, حضرت عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی
جی,
انہوں نے قلم پین ایک سونے کی اشرفی دے کر خریدا. یعنی آج کل تو 70,000 روپے کا ریٹ ہے, اگر ایک تولہ سمجھ لیں اس کو, مجھے پتہ نہیں اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہوگا اس اشرفی کا. وہ 70,000 روپے کا قلم خریدا لکھنے کے لیے, یا 5 روپے کا بال پوائنٹ لینے کی توفیق نہیں. ویسے بال پوائنٹ جو ہے نا ہوتا جی, سستا ہے لیکن ہوتا واٹر پروف ہے, اس سے لکھیں گے نا تو پانی گر بھی جائے گا تو وہ انک اس کی ریموو نہیں ہوگی, مٹے گی نہیں. تو برا لکھنے کی اہمیت کی وہ بات چل رہی تھی
جی.
وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں نے جو کچھ سنا لکھ لیا, جو کچھ لکھا وہ یاد کر لیا, جو کچھ یاد کیا اس سے فائدہ اٹھایا. تو لکھا اس کے بعد اس کو پڑھا, اور طالب علم ہو اور اس کے پاس قلم اور کاغذ نہ ہو تو تعجب کی جائے. تو جو ہم بھول جاتے ہیں, ایک تو حافظے کی کمزوری کا علاج کرنا چاہیے, بدنگاہی سے حافظے کمزور ہوتے ہیں, گناہوں سے حافظے کمزور ہوتے ہیں, اس سے بچیں. دوسرا تحریر کی عادت بنائیں, ہم لکھنے کی عادت بنائیں اور لکھ کر اس کو پڑھیں. جیسے مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت ہوتی ہے, مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات بھی شرکت کرتے ہوں گے, تو اس میں بھی مدنی پھول لکھنے چاہیں. اور الحمدللہ ایک تعداد ہے جو لکھتے ہیں, ڈائریوں کو ڈائریوں ان کی بھری ہوئی ہیں. الحمدللہ میری کئی ڈائریاں فل ہیں
الحمدللہ,
مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں سے.
میں تو یہ بھی وہ الحمدللہ سننے کو ملا, لکھنے کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی اور لکھنے کی اہمیت بھی جی. بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے تعلق سے یہ بہت پیارے مدنی پھول, بڑے اہم مدنی پھول جو نگہان پاکستان نے اشارہ فرمائے کہ علم کو لکھ کر قید کیا جائے, اسی طرح علم کو لکھ کر یاد کیا جائے, اور پھر لکھنے کی اہمیت کے تعلق سے تحریر کے دیگر فوائد. لکھیں گے تو لکھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں جو لکھنے کے تعلق سے تجربات ہیں ان میں اضافہ ہوگا. اور سجیدی, ہم ہر سلسلے میں کچھ تنظیمی سوال بھی شامل کرتے ہیں. اب دعوت اسلامی کے اوائل سے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں الحمدللہ. امیر اہل سنت نے 12 مدنی کاموں میں سب سے پہلے کس مدنی کام کا آغاز فرمایا؟
12 مدنی کام تو ابھی ہم نے چند سالوں میں اس کے نام دیا اور جمع کیا, ورنہ سارے یہ ادائے مرشد ہیں. امیر اہل سنت نے سمجھیں کہ اپنی لوگوں کی اصلاح کے ذرائع جو اختیار کیے, ہم نے ان کو شورا نے, ذمہ داران نے ان کو مختلف نام دے دیے ہیں, تو سارے یہ امیر اہل سنت کے شروع کیے ہوئے کام. اولین جو مدنی کام شروع ہوا تھا وہ تھا ہفتہ وار اجتماع, اولین مدنی مرکز سولجر بازار گلزار حبیب گلستان اوکاڑوی, خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمتہ اللہ تعالی
علیہ
حیات تھے، انہوں نے امیر اہل سنت کو یہ موقع دیا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر اجتماع کریں. جب اجتماع شروع ہونے کا ان کو پتہ چلا تو وہاں اجتماع شروع ہوا الحمدللہ.
یہ سب سے پہلا کام دعوت اسلامی میں جو 12 مدنی کام آج ہم جسے نام دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلے امیر اہل سنت نے ہفتہ وار اجتماع کا آغاز کیا.
جی
سبحان اللہ،
ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا اہم ترین مدنی کام ہے اور لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس میں شرکت کرتے ہیں. اور الحمدللہ گلزار حبیب اولین مدنی مرکز میں چند بار مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے قریب ہی امیر اہل سنت کی رہائش تھی جسے کتاب گھر کہا جاتا تھا.
کوئی یادگار واقعہ بھی سنا دیں
اسی وقت کا. مجھے آ رہا تھا
سبحان اللہ
کہ کتاب گھر میں ہم بڑے بھائی ہمارے محمد یاسر اتاری آج کل ساؤتھ افریقہ میں، تو ان کی انگلی پکڑ کر ہم جاتے تھے.
سی ہم نے سنا کہ آپ کے سب بھائی ہی مدنی ماحول سے الحمدللہ وابستہ
ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، ہم چار بھائی ہیں، پانچ میں فوت ہو گئے، اللہ غریب کی رحمت فرمائے.
آمین آمین.
تو سارے مدنی ماحول میں ہیں، امیر اہل سنت کی عنایت انہوں نے قبول کر رکھا ہے. تو بڑے بھائی جان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، تو کتاب گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کر ہم تینوں جنے کلام ریکارڈ کروا رہے تھے، یاسر بھائی، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میں. اور کلام پڑھا جا رہا تھا، مجھے اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے مدینے کا جس کو بلاوا ملا ہے. امیر اہل سنت کا کلام، وہ شعر ہم جب پڑھنے لگے، یہ جو ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے، یہ جو ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے، غمِ ہجر نے اس کو ترپا دیا ہے. اس شعر پر دروازہ کھلا، میرے لیے سنت آ رہے.
سبحان اللہ،
وہ خاموش ہو گئے.
کیا بات.
وہ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر فرمایا کہ ہچکیاں باندھنے والا شیر مسکرا مسکرا کر پڑھ رہے ہیں.
اللہ اکبر.
اس شیر میں تو کچھ اور مضمون ہے اور جی تو مسکرا مسکرا کے پڑھ رہے ہیں. یعنی امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی، تربیت فرمائی
جی،
کہ نعت خان جب نعت پڑھے تو ڈوب کے پڑھے. جب وہ شیر کے اندر آ رہا ہے کہ ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہے کون، یہ غم ہجر میں تڑپ رہا ہے، تو آپ کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ پتہ نہیں اب یہ 84-85 کی بات ہوگی، اللہ کی رحمت سے یاد رہے گا.
یہ ایک یادگار واقعہ تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں دامن امیر علیہ سنت سے تادم حیات وابستہ رکھے. اور
اچھا کچھ اقوال میں چاہوں گا کہ مزید کچھ عرض کر دوں. حضرت معاویہ بن قرہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، نصیحت ہے کہ قوم کے سرداروں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. عقل مند کی پہلے بھی بات چلی
جی.
تو طلبہ کرام، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرے نوجوان، ان کے لیے بڑا زبردست مدنی پھول ہے. دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ہم عمر میں بیٹھتے ہیں، ہلا گلا مچاتے ہیں، والد صاحب کے پاس بیٹھے، ان کے پاس 50 سال کے تجربات ہیں، اپنے چچا کے پاس بیٹھے، نانا کے پاس بیٹھے، دادا کے پاس بیٹھے، اور طلبہ کرام اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھے، اور تنظیمی ذمہ داران اپنے نگران کے پاس بیٹھے. یہ آپ کو تجربات بتائیں گے، دعوت اسلامی کیسے بنی، کیسے شروع ہوئی. آج مدنی مرکز میں بیٹھے ہوئے، جامعۃ المدینہ بنا ہوا ہے، عالی شان، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے. بھائی جنہوں نے بنایا ان سے پوچھیں حاصل کیسے کی تھی یہ زمین، کس طرح چندہ جمع کیا تھا، اس کے لیے مدنی عطیہ جمع کیے تھے. تو بہرحال سرداروں کے پاس بیٹھے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دل جوئی بھی ہوتا ہے، ان کے تجربات بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے مدنی مذاکرے میں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البرکات مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو تجربے کار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسن بصری کی خدمت میں تھے، تو بحث یہ ہو رہی تھی، گفتگو یہ ہو رہی تھی، کون سا عمل افضل ہے. ہم تو کون سا موبائل لے لوں بھائی، گھڑی کون سی لینی چاہیے، آج کل کون سے برانڈ کی فلاں چیز ہے. وہ ہماری گفتگو یہ بدقسمتی کے ساتھ. اور بزرگوں کی گفتگو کیا ہوتی تھی، کون سا عمل سب سے افضل ہے. تو کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. طے یہ ہوا
رات کو اللہ کی عبادت کرنا سب سے افضل عمل ہے، لوگ متفق ہو گئے. اب حضرت معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا سب سے افضل ہے.
اللہ
اب امام حسن بصری بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سامنے سید و تابعین کے سامنے کہا جا رہا ہے، تو انہیں عاجزی کی، انکساری کی، اور کہا کہ معاملہ انجام کو پہنچا، یعنی ان کی بات زیادہ درست.
اللہ اکبر.
تو اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہے کہ بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں کی عاجزی اور ان کی تعلیمات سنیں، ان کے اقوال سنیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.
آمین آمین. مدنی حلقے ناظرین، آج ہم نے حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ علیہ رحمہ کی سیرت سے بہت سے مدنی پھول نگران پاکستان سے سنے، اور ان کی عبادت اور ان کا خوف خدا، اپنی نیکیاں چھپانا اور اس نیکیوں چھپانے کا انداز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رات کو جلدی سونے کے تعلق سے بھی مدنی پھول سنے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کے لیے بالخصوص بعض اوقات بعضوں پر دن میں نیند کا غلبہ یا بلا وجہ سستی غالب آ جاتی ہے، تو اس پر بھی امیر علیہ سنت نے بہت پیارا جو نسخہ عطا فرمایا، امید ہے کہ وہ بھی یاد رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی پاکستان نے ایک یادگار واقعہ بھی سنایا امیر علیہ سنت کا. اور سب سے پہلے دعوت اسلامی میں جس مدنی کام کا آغاز کیا گیا وہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے. میرے تمام ذمہ داران، تمام مبلغین، تمام عاشقان رسول، سب کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت ملتی رہتی ہے. ایک بار پھر مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.